جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا موضوع مریض کی نماز کا بیان کہ نماز ایک مسلمان پر عاقل و بالغ پر فرض ہے دن میں 5 وقت فرض ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہر ایک مرد و عورت کو جو ہے وہ کرنی ہے لیکن انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر کن کن مواقع کے اوپر شریعت مطہرہ نماز کی ادائیگی کے اندر کن کن رعایتیں کون سی دیتی ہے تخفیفات کون سی دیتی ہے بہرحال ان تمام چیزوں کا بیان بھی ہم کریں گے اور اس بات کی طرف بھی اہمیت دلائیں گے کہ دیکھیں کہ نماز ایک وہ اہم عبادت ہے کہ کسی بھی بیماری کے اندر اس کو معاف نہیں رکھا گیا بلکہ ہر حال میں پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا ہاں تخفیفات دی گئیں رعایتیں دی گئیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو لیکن بہرحال نماز پڑھنی ہے آئی اسی موضوع کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے ابتداء درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط طہارت ہے پاک ہونا ہے کہ انسان جو ہے وہ نجاست حقیقی سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمی سے بھی پاک ہو کہ باوضو ہو اور باغسل ہو لیکن بسا اوقات کوئی ایسا عذر انسان کو لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکیزگی حاصل نہیں کر پاتا نجاست حقیقی سے پاکی حاصل نہیں کر پاتا یوں ہی نجاست حکمی سے نہیں کر پاتا کہ اس کو کوئی ایسا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا کہ اس کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹتا جاتا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس چیز کو روکنا مثال کے طور پہ کسی شخص کا جو ہے وہ کوئی زخم لگ گیا اور اب خون جو ہے وہ مسلسل بہے جا رہا ہے اس کے روکنے کی کوئی صورت ہی جو ہے وہ نہیں بن پا رہی تو لازمی سی بات ہے خون بہنا جو ہے وہ انسان کے جسم سے باہر نکلے خون اور بہ جائے تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے تو اب وضو اس کا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے نماز کس طریقے سے ادا کرے کیا نماز چھوڑ دے یوں ہی خون جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر لگ رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ خون نجاست غلیظہ ہے درہم یا اس سے زیادہ مقدار میں لگے گا تو نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہوگا تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کرے تو یہاں پر وہ لوگ بھی خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دیں کہ جو کہ ناپاکی کی بنیاد کے اوپر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں آفس کے اندر تھے یا جناب راستے میں کہیں سے گزرے تھے کیچڑ لگ گئی تو جناب اب تو کپڑے ناپاک ہیں گھر جا کر ہی نماز پڑھیں گے سفر میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب جناب مقام جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں جا کر ہی نہا دھو کر کپڑے پہنیں گے تو ہی نماز ادا کریں گے اور درمیان کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ نمازیں چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے شریعت مطہرہ اس تمام چیزوں کے احکام بیان کرتی ہے چنانچہ ایسا شخص کہ جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا اور اس قدر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کو وہ مرض لاحق ہے کہ وہ پورے نماز کے وقت کے اندر نماز اپنی بغیر باوضو ہو کر ادا نہیں کر پاتا جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے ایک تو معذور وہ ہوتا ہے جو ہمارے عرف عام کے اندر جو ہے وہ جسمانی معذور کو کہا جاتا ہے لیکن جو شرعی معذور ہے وہ یہ شخص کہلاتا ہے کہ اس کو ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا اور وہ باوضو ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اب اس کے لیے کہ شرعی معذور کہلائے گا کون؟ شرعی معذور وہ شخص کہلائے گا کہ جو اپنے آپ کو ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لے, چیک کر لے. اب یہ چیک کرنا دو طور پر ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ واقعی جو ہے وہ چیک کرے, اور ایک یہ ہے کہ وہ مرض ہی ایسا جو ہے وہ اس کو لاحق ہے کہ واضح سا دکھ رہا ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ وضو کا موقع ہی جو ہے وہ نہیں دیتا. مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے پیشاب کی جو ہے وہ تھیلی لگی ہوئی ہے, تو اب اس کے اندر چونکہ مسلسل جو ہے وہ پیشاب کا جو ہے وہ اخراج ہوتا رہتا ہے, تو لہٰذا اب اس کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی حاجت نہیں. واضح سی بات ہے کہ یہ شخص شرعی معذور ہے, اس شخص کے لیے باوضو رہنا ممکن نہیں ہے. ہاں, چیک کس طرح کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کسی شخص کو جو ہے وہ پیشاب کے قطروں کا مرض ہے, یا کسی شخص کو ری خارج ہونے کا مرض ہے, یا کسی شخص کو جو ہے وہ کسی جگہ سے زخم نکلنے کا جو ہے وہ زخم سے خون نکلنے کا جو ہے وہ تکلیف ہے. اب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ میرے ساتھ درپیش ہو رہا ہے, تو کسی ایک نماز میں نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر, اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے, وقت شروع ہونے کے 20 منٹ کے بعد, بلکہ فجر کی نماز تو کافی زیادہ جو ہے وہ وقت کے کافی گزرنے کے بعد ہوتی ہے. تو اذان نہیں بلکہ نماز کا وقت آپ دیکھ لیں نماز کے کیلنڈر میں کس وقت شروع ہو رہا ہے, اس وقت سے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کریں. وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, وضو ٹوٹ گیا, دوبارہ وضو کرے. یوں ہی کرتا رہے حتیٰ کہ اس نماز کا آخری وقت آ گیا کہ اب اگر نہیں پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ اسی حالت کے اندر نماز ادا کر لے. اب یہ شخص شرعی معذور قرار پا گیا. ایک مرتبہ جب اپنے آپ کو اس طرح کسی نے چیک کر لیا اور شرعی معذور وہ ہو گیا, تو اب آئندہ وقتوں میں فقط پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس بیماری کا پایا جانا اس کے شرعی معذور ہونے کے لیے کافی ہے. آئندہ جب تک زندگی میں یہ کنٹینیو یہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے کہ اس کو وہ مرض لاحق ہے, اور ہر نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ اسے یہ مرض پایا جاتا ہے, تو وہ شخص شرعی معذور ہو گیا. اب شرعی معذور کو کیا تخفیف اور رعایت حاصل ہے شریعت مطہرہ کی جانب سے؟ وہ یہ ہے کہ یہ شخص وضو کر لے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا وضو جو ہے وہ برقرار رہے گا. اس کا وضو نماز کا وقت ختم ہونے تک برقرار رہے گا. جب ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہ جو ہے وہ دوبارہ وضو کر لے اور پھر اگلی نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا یہ والا وضو برقرار رہے گا. مراد یہ کہ جس مرض کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا تھا, اگر وہ مرض پایا گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اگر کوئی اور دوسرا اس کو جو ہے وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو اس سے بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص تھا کہ جس کو ری خارج ہونے کا مرض تھا اور اس کی وجہ سے وہ شرعی معذور ہوا تھا, تو ری تو خارج نہیں ہوئی لیکن کسی جگہ پر جو ہے وہ کٹ لگ گیا اور بہنے کے مقدار میں خون نکل گیا, تو اب اس کی وجہ سے تو اس کو وضو کرنا ہوگا. ہاں, اگر ری خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو اس کو کرنا ضروری نہیں ہوگا. جب وقت ختم ہوگا تو اب وقت ختم ہونے کے بعد اس کو وہ مرض جو ہے وہ نہ پایا جائے دوبارہ, تو بھی بہرحال اس کا وضو ختم ہو گیا, اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. تو یہ شرعی معذور کے لیے تخفیف جو ہے وہ حاصل ہے. یوں ہی پاکی کے اعتبار سے, نجاست حقیقی کے اعتبار سے اگر غور کریں کہ اگر اس شخص کو یہ معلوم ہے, مثال کے طور پہ خون نکل رہا ہے, اسے پتا ہے کہ میں پٹی چینج کروں گا یا کپڑے چینج کروں گا تو نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا تو دوبارہ جو ہے وہ یہ خون میرے کپڑوں پہ لگ جائے گا, تو اب یہ دوبارہ لگے گا تو کتنا لگے گا اس کو دیکھنا ضروری ہے. اگر تو درہم کی مقدار سے کم لگے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کو بہرحال ہر بار وہ کپڑا یا وہ پٹی تبدیل کرنی ہوگی, کیونکہ درہم سے کم مقدار کے اندر اگر خون یا نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے, اگرچہ خلاف سنت ہے لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی. ہاں, درہم کی مقدار لگا ہوا ہے تو جو ہے وہ نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اب اگر اس کو یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو دوبارہ اتنا ہی جو ہے وہ خون جو ہے وہ لگ جائے گا, تو اس صورت کے اندر یہ اسی طرح نماز پڑھ لے اس نجاست کی وجہ سے اس کے اوپر حرج واقع نہیں ہوگا اور اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں اگر کسی طریقے سے اس کو روک سکتا ہے خون کو تو بہرحال پہلے روکے اسے اور پھر اس کے بعد ہی نماز ادا کرے. تو یہ تخفیفات ہیں پاکی ناپاکی کے اعتبار سے شریعت مطہرہ جو ہے وہ مریض کو دیتی ہے, تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تھوڑا سے بھی اس طرح کا کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہو جائے پاکی ناپاکی کے حوالے سے تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں یہاں پر خصوصی توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ نماز چھوڑنے کی کسی بھی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے. بہرحال ہر صورت کے اندر نماز ادا ہی کرنی ہوگی. آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز.
صاحب یہ بتا دیں, ایک بزرگ آدمی ہیں بڑی عمر کے ہو گئے ہیں, ان کو پیشاب بار بار آتا ہے, ان کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور پیشاب رکتا ہی نہیں ہے, پیشاب قطرے آتے رہتے ہیں, ان کو اپنی نماز کس طرح سے ادا کرنی ہوگی؟
جی جیسے ہم نے ابھی جو ہے وہ بیان کیا کہ جن افراد کو اس طرح کے امراض لاحق ہیں تو اب اگر مسلسل ہی آتا ہے یا پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ افراد جو ہے وہ شرعی معذور جب قرار پائیں گے تو بہرحال ان کے لیے یہ تخفیف حاصل ہوگی کہ وہ ایک نماز کے وقت کے اندر ہی ایک وضو سے جو ہے وہ پورے وقت کے اندر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اس معاملے کو اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے. البتہ اس میں اب ایک چیز اور بھی پیش نظر رکھی جائے. مثال کے طور پہ نماز ظہر ہے, 12 رکعات پر مشتمل ہے. اب پوری 12 رکعات وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ باقی نہیں رہتا, لیکن 4 رکعت پڑھتا ہے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے, اس دوران اس کو یہ مرض لاحق نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ پہلے وضو کرے, 4 رکعت پڑھے, اب وضو ٹوٹ گیا دوبارہ جو ہے وہ وضو کرے, پھر 4 رکعت فرض پڑھ لے, پھر وضو ٹوٹ گیا پھر جناب جو ہے وہ وضو کرے اور 2 رکعت سنت پڑھ لے, 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھ لے. یوں ہی اگر ایسا نہیں ہے, 4 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے, جب شرعی معذور بن گیا تو اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, لیکن چونکہ نجاست کا اخراج ہو رہا ہے, نجاست نکل رہی ہے, کپڑوں کو ناپاک کر رہی ہے, تو 4 رکعت کے پیریڈ میں, 4 رکعت جتنی دیر میں ادا کی جاتی ہے, اتنی دیر میں جو نجاست نکلے گی وہ کپڑوں کو درہم سے کم ہی ناپاک کرے گی. ہاں اگر پوری 12 رکعت پڑے گا تو بہرحال جو ہے وہ سارے کپڑوں کو جو ہے وہ درہم سے زیادہ جو ہے وہ ناپاک کر دے گی. تو اس صورت کے اندر اس کو یہی کہا جائے گا کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو تبدیل کرے. اب یہ کہ جناب ایک ہی نماز کے اندر 4 کپڑے تبدیل کرنا, تو یہ ضروری نہیں کہ 4 کپڑے ہی تبدیل کیے جائیں. جہاں سے نجاست نکل رہی ہے وہاں پر بھی کوئی ٹشو یا کپڑا وغیرہ رکھا جا سکتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد اسے جو ہے وہ تبدیل کر لیا جائے. تو یوں جو اوپری جو بدن کا پورا لباس ہے وہ ناپاک ہی نہیں ہوگا, اور جو ناپاک ہوگا اسے جو ہے وہ آپ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے. تو یوں آپ جو ہے وہ نجاست حقیقیہ سے پاکی والی صورت اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کر سکیں گے. جی مزید کو آپ.
محمد آصف رضا عطاری یونان کا شاعر ایفن درد کرنا دارالستائل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ شریعت نے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اس میں بیٹھنے کی کوئی خاص صورت بیان کی گئی ہے؟
جی شریعت مطہرہ نے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اس میں ممکن ہو تو بہتر یہی ہے کہ 2 زانوں بیٹھ کر جس طریقے سے التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی جائے. لیکن اگر کسی کے لیے اس طرح بیٹھنا جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو تو پھر بہرحال اسے اختیار ہے کہ جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائے, چاہے جو ہے وہ آلتی پھالتی مار کر جو ہے وہ بیٹھ جائے, یا جو ہے وہ کہیں ضرورتاً اگر ایک ٹانگ پھیلا کر بیٹھنے کی ضرورت بنتی ہے تو وہ بھی اس طرح ٹانگ پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہے. جی مزید کون
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو خطبہ کی دوسری اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے مؤذن کیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما دی.
جی مزید کون
محمد عمران عطاری باب مدینہ کراچی دستگیر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ بعض لوگ ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जैसे अब ये दमे का मर्ज होता है, सांस का मर्ज होता है, जिनके लंग्स वगैरह कमजोर रहते हैं, तो कहते हैं कि दवा के तौर पर जो है वो केकड़े का सूप जो है वो पी सकते हैं, तो आया ये हराम और नाजायज जो चीज है, क्या ये दवा के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है?
जी मजीद कॉल
मुफ्ती साहब के बारगाह में सवाल है कि क्या जन्नत दोजख भी पैदा हो चुके हैं?
जी पहला सवाल हमारा कि खुतबे की दूसरी अजान का जवाब देना और खुतबे की दूसरी अजान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना कैसा है? खुतबे की दूसरी अजान का जवाब देना मना है जब खुद इमाम जो है वो खतीब जो है वो खुतबे की तरफ जो है वो बढ़ गया, मिंबर पर बैठ गया, तो अब कोई भी कलाम नहीं होगा, न दीनी न ही दुनियावी, लिहाजा खुतबे की अजान का जवाब जबान से नहीं दे सकते, यूं ही दरमियान में अंगूठे चूमने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, खुतबे की अजान का जवाब दिल में अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, जबान से देने की इजाजत नहीं। दूसरा सवाल ये कि दम्मे के मरीजों के लिए, सांस के मरीजों के लिए बाज लोग केकड़े का सूप जो है वो सजेस्ट करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना बतौर दवा कैसा है? अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हराम में शिफा नहीं है, क्योंकि केकड़ा समंदरी जानवर है और मछली नहीं है, हालांकि समंदरी जानवरों में फकत जो है वो मछली ही जो है वो हलाल है, लिहाजा जब केकड़ा मछली नहीं है तो ये हलाल नहीं हराम है, और इसको जो है वो बतौर दवा भी इस्तेमाल करने की हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना जरूरी है कि इस तरह लोगों के दिए हुए मशवरों के ऊपर या ये कह के कि जनाब दवा है, मजबूरी है, इन बातों पे लोग इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर बैठते हैं, ऐसा करना हरगिज हरगिज जायज नहीं है। तीसरा सवाल ये कि क्या जन्नत और दोजख पैदा की जा चुकी हैं? या बाज़ लोगों के जहन में आता है कि यानी बाद में पैदा की जाएंगी, तो ऐसा नहीं कि बाद में पैदा की जाएंगी, बल्कि जी हाँ, जन्नत और दोजख पैदा की जा चुकी हैं। जन्नत जो है वो सातों आसमानों के ऊपर है, जबकि जहन्नम जो है वो सातों जमीन के नीचे सिज्जीन से नीचे मकाम पर मौजूद हैं, तो इनका वजूद जो है हो चुका है, ये पैदा की जा चुकी हैं। जी मजीद कॉल
मुफ्ती साहब एक सवाल अर्ज ये है कि हरम शरीफ में हाजिर हो उमरे की नियत से या हज की नियत से, फिर वहाँ से हम जो आबे जमजम भर के लाते हैं प्लांट से, हरम शरीफ से, मस्जिद के अंदर से, तो क्या वो आबे जमजम अपने मुल्क में ला सकते हैं तबर्रुक के तौर पर, तकसीम करने के तौर पर, या उसकी मुमानत होगी? क्योंकि वो मस्जिद का पानी है, मस्जिद का पानी बाहर नहीं लेके जा सकते, क्या इसकी इजाजत है या नहीं है? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैरा।
जी मजीद कॉल।
मेरा ये अर्ज है कि मेरा मामू था, उसकी जो जगह थी, वो मामू मेरा बहुत हो गया, तो अब वो जगह बिक रही है, और मामू ने वो जगह अपने एक दोस्त को कहा था कि मेरे भांजे को दे देना, तो अब वो जगह बिक रही है, तो मेरे मामू के दो भाई हैं, दो बहने हैं, अब उसमें विरासत में उनका भी हक होगा।
जी मजीद कॉल।
मेरा सवाल है कि क्या किस्तों पे कोई चीज ली जा सकती है?
जी पहला सवाल ये कि आबे जमजम जो भरकर लेकर आते हैं तो क्या उसे अपने मुल्क ला सकते हैं? देखिए, आबे जमजम जो मस्जिद ने करीमैन में कूलरों में रखा हुआ होता है, वो उमूमी तौर पर मस्जिद में जो लोग आते हैं तवाफ के लिए या जनाब नमाज पढ़ने के लिए, बारगाह रिसालत में हाजिरी देने के लिए, उनके लिए रखा जाता है, लिहाजा वहाँ से बोतलें वगैरह नहीं भरनी चाहिए। वहाँ पर जो आप अपने खुद पीने के लिए वहीं पर ही मस्जिद शरीफ के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ पर इस्तेमाल करें, और एतकाफ की नियत करके जो है वो इस्तेमाल करें। बाकी होटल में जो है वो लाने के लिए जो है वो आप लेकर आना चाहते हैं या अपने मुल्क लाना चाहते हैं, तो उसके अपने पॉइंट्स जो है वो वहाँ पर बने हुए होते हैं जहाँ से उनको भरने की इजाज़त होती है, मस्जिद से हटकर होते हैं, तो लिहाजा इन जो अपने होटल के इस्तेमाल के लिए लाने हैं या अपने मुल्क के इस्तेमाल के लिए लाना है, तो उन बोतलों को उन्हीं पॉइंट से जो है वो भरा जाए, मस्जिद शरीफ के कूलरों से ना भरा जाए। दूसरा सवाल कि मामू ने कहा था कि ये जगह जो है वो मेरे भांजे को दे देना, देखिए ये कहना ज्यादा से ज्यादा वसीयत बनेगा, और वसीयत जो है वो अगर वसीयत के अल्फाज हुए तो वसीयत तिहाई में नाफिज होती है, वन थर्ड में नाफिज होती है, इससे ज्यादा में नाफिज नहीं होती। لہٰذا آپ جو ہے وہ جو بھی ان کے ورثہ ہیں بیٹا بیٹی ہیں تو وہ وارث ہوں گے، یوں ہی ان کی جو ہے وہ والدہ حیات ہیں تو وہ وارث ہوں گی، ان کی زوجہ حیات ہیں تو وہ وارث ہوں گی، تو ان ورثہ میں تقسیم ہوگا. اگر وصیت بنے گی تو پہلے وصیت نافذ ہوگی ون تھرڈ میں، اور پھر بقیہ جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. اگر ورثہ سارے بالغ ہیں اور سب بخوشی جو ہے وہ اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیز جو ہے فلاں کو دے دی جائے، تو ایسی صورت کے اندر یہ جائز ہوگا. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ورثہ میں والد ہوں گے، والد بھی نہ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ بھائی بہنوں کا بھی وراثت کے اندر حصہ بنے گا. تو اس حوالے سے آپ پورا وراثت کا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کی کسی برانچ سے حاصل کر لیجیے. تیسرا سوال، قسطوں پر کاروبار. قسطوں پر کاروبار کرنا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں فی زمانہ قسطوں پہ کاروبار میں کئی ناجائز شرطیں لگتی ہیں کہ لیٹ ہونے پہ پینلٹی چارج کی جاتی ہے، بعض چیزوں کی قسطوں کے لیے انشورنس ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ قسطیں پوری نہ کیں تو وہ چیز ضبط کر لی جائے گی. تو اس طرح کی ناجائز شرطوں کی وجہ سے قسطوں کے کام کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی قسطوں کا کام ان ناجائز شرطوں سے پاک ہو کر کرتا ہے تو جائز ہے. کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میری نانی امی ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 74 ایئر ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے دوران ادھر ادھر دیکھتی ہیں، اور ان کو روکنے کے باوجود یہ عمل ہر نماز میں کر بیٹھتی ہیں، تو ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسا ہے. ان کو بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے. اب اگر جو ہے وہ دماغی کیفیت کی وجہ سے وہ اس چیز پر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ مجبور ہوں گی، معذور ہوں گی، تو ان پر گناہ نہیں ہوگا. لازمی سی بات ہے قصدن جو ہے وہ ایسا کوئی شخص نہیں کرے گا، لیکن اس عمر میں جا کر جو ہے وہ دماغی کیفیت بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ان پر گناہ نہیں ہے. مگر اس وجہ سے ان کو نماز نہ چھڑوائی جائے، نماز بہر پابندی سے انہیں ادا کروائی جائے. ایک سوال یہ ہے کہ فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کیا فرض، واجب یا سنت ہے؟ فرائض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. اگر اس کی جگہ پر تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی کھڑا رہا، ٹھہرا رہا، تو بھی ایسی صورت کے اندر نماز ادا ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے سے گھٹنوں کا درد زیادہ ہوتا ہو، جیسے دن گزرتے ہوں گھٹنے خراب ہوتے ہیں، چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ گھٹنے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اندر جو ہے وہ تکلیف کر رہے ہیں، تو اس کو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ وہ کیا کیفیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں کا درد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پہ دو زانوں بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے. التحیات کے اندر آپ دو زانوں نہ بیٹھیں، آپ چار زانوں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، بقیہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، رکو بھی کریں، سجدہ بھی کریں، ساری چیزیں جو ہے وہ کریں. اور اگر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سجدہ ہی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، سجدے کے لیے ہی جو ہے وہ گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں، تو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اگر اس طرح ممکن ہے کہ گھٹنوں کے نیچے کوئی جو ہے وہ تکیہ وغیرہ رکھ کر جو ہے وہ اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے، تو اس صورت کو اختیار کیا جائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ جناب جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ زمین پر گھٹنے رکھنا ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اب نہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، نہ زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ معذور ہے. اب اس کو یہ اجازت ہوگی کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور پھر رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کرے گا، رکوع کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ کچھ زیادہ سر جھکا کر کرے گا. جی کال دیجیے.
میں شہباز حسین انصاری کیپیٹل روم اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، نماز با جماعت کے دوران میں مدور افراد کی کرسیاں کہاں رکھیں، امام کے پیچھے یا صف کے کونے میں؟
معذور افراد کے لیے جو ہے وہ کرسیاں رکھنا مسجد کے اندر آج کل ٹرینڈ اور معمول بن گیا ہے. بعض مساجد کے اندر تو پوری آدھی آدھی صفے جو ہے وہ کرسیوں کی ہوتی ہیں، بعض مساجد کے اندر جو ہے وہ آخر کی صف کے دونوں آخری حصے جو ہے وہ دو چار کرسیاں جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی معذور شخص نہ آئے تو بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کرسیوں کی جگہ خالی ہی رہتی ہے، یعنی صف کا وہ حصہ خالی رہتا ہے، تو کرسیاں اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ اس کو ہٹانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. نماز میں کوئی بھی نمازی آ رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی میں نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ نمازیوں کے لیے جو معذور ہیں ان کے لیے کرسیوں کے اس اہتمام میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کرسیاں ہلکی پھلکی ہوں، جو کہ جگہ جو ہے وہ کم سے کم گھیریں، اور ان کو پہلے سے ہی صفوں میں سجا کے نہ رکھ دیا جائے بلکہ یہ پیچھے رکھی ہوئی ہوں. جو ضرورت مند حاجت مند شخص آئے جس کو ضرورت ہے کہ جناب کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنی جو ہے وہ کرسی لے کر آئے اور وہ صف میں جس جگہ پر اسے جگہ مل رہی ہے وہاں پر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے. تو پہلے سے جو ہے وہ جگہوں کو فکس کر دینا تو اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہوتی اور دیگر نمازیوں کو بھی جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. یوں ہی جبکہ کرسی یہاں رکھی ہوتی ہیں تو لازمی سی بات ہے کرسی کے ساتھ جو دوسرے افراد نماز ادا کر رہے ہیں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کے اندر کرسی جو ہے وہ لگ سکتی ہے. تو اس لیے کرسی والوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ آخر کے اندر جو ہے وہ اپنی کرسیاں رکھیں. لیکن اگر صف مکمل ہو گئی، ابھی صف پوری نہیں ہوئی اور نمازی جتنے تھے وہ سارے آ گئے، تو اب یہ نہیں کہ جناب بیچ کا حصہ چھوڑ کے کرسی والا بالکل کونے میں جا کے بیٹھے گا، نہیں، بلکہ اس صف آخری صف میں جو آخری نمازی ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیٹھے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دیگر نمازی آتے ہیں اور وہ اس کرسی والے کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں جماعت میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کرسی مختصر ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ جگہ جو ہے وہ زیادہ گھیرے اور نماز میں جو صف کے اندر صف بندی کے اصول ہیں کہ صف سیدھی ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے. اور اس کے لیے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد ہیں وہ پھر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں. وہ یوں نہ کریں کہ وہ نماز میں جو ہے وہ قیام کے اندر کھڑے ہوں اور پھر رکوع سجدے کے ٹائم پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جب وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ صف سے آگے نکل جاتے ہیں، یا جو ہے وہ اگر کرسی کو پیچھے کریں گے خود صف کے مقابلے میں ہوں گے تو لازمی سی بات ہے پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کو رکوع سجدے کے اندر آزمائش کا سامنا ہوگا. تو لہٰذا ایسے افراد جو کہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر نہیں ہیں تو ان سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو ان کو اب کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ کرسی پر نماز ادا کر لیں. اور اس میں بھی اس بات کا کوشش کی جائے کہ جو افراد جن کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آزمائش کا سامنا ہے یا سجدہ کرنے میں آزمائش کا سامنا ہے، اس وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز کرسی پر ادا کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر اگر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت خشوع خضوع کے زیادہ جو ہے وہ مناسب یہ صورت ہے کہ انسان زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو. تو ہاں اگر ایسی کوئی تکلیف ہے کسی کو کہ زمین پر بیٹھنا ہی ممکن نہیں، جیسے کہ گھٹنوں والوں کا بعض صورتوں میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہیں، وہ ٹھیک ہے کرسی پر بیٹھیں، لیکن یہ ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدے کا جو اشارہ کرسی پر بیٹھ کر کرنا ہے وہ اشارہ جو ہے وہ زمین پر بھی بیٹھ کر جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ حتی الامکان کرسی سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے. جی مزید کون؟
مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کو آزمائش ہے وضو کرنے میں، نماز پڑھنے، اور اسی صورت میں کیا وہ تیمم کر سکتی ہے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتی ہے، اور قبلے کی طرف کیا اس کو رخ کرنا یہ ضروری ہوگا یا بغیر قبلے جس طرح وہ چرپائی پڑی ہے تو اسی طرف وہ پڑھ سکتی ہے نماز؟
جی مزید کال.
ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اگر یہ یا پھر ظالم ہوں تو وہ اپنے اولاد کے اوپر ظلم کرتے ہوں اور طرح طرح کے اس کو مطلب ہے کہ وہ محلے میں یا آگے پیچھے وہ اس کو بدنام کرتے ہیں، تو حضور یہ بتائے کہ اگر ماں باپ اگر ظالم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جی مزید کال.
دریاب احمد تاری میوالی سے. حضور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کرنا یا دوا لینا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں دوا نہیں لیتا یا علاج نہیں کراتا اور اللہ ہی مجھے شفا دے گا، یعنی بغیر دوا اور علاج کے اللہ شفا دے گا، تو ایسا کرنا کیا؟
جی پہلا سوال یہ کہ کوئی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، وہ چل پھر کر جا کر وضو نہیں کر سکتا تو کیا تیمم کر سکتا ہے؟ تو مطلقاً تیمم کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اولاً تو اسی بات کا اہتمام کیا جائے گا कि वो जहां पर बैठी हुई है वहीं पर जो है वो उसको वुजू कर ले वो या वुजू करवा दिया जाए। लिहाजा अगर तो जो है वो करवाने वाले की सूरत बन सकती है तो करवाए, हत्ता कि अगर इसके पास पैसे हैं कि ये किसी को जो है वो नौकर रख सकती है कि वो इसको वुजू करवाए तो इसके लिए ये हुक्म होगा कि ये किसी को नौकर रखे, यानी मुफ्त में कोई नहीं मिल रहा करवाने वाला तो नौकर भी रखना पड़ेगा कि मुझे वुजू करवा दे। इस तरीके से और जो है वो बीमारियों के अंदर लोग जो है वो नर्स, मेल फीमेल नर्स जो है वो रखते हैं अपने मरीजों के लिए, तो यही नमाज की अदायगी और उसके मुतालिकात की अदायगी के लिए भी बहरहाल इन अहकामात पर अमल करना होगा कि वुजू करवाने वाला भी रखना होगा अगर कोई मुफ्त में ना करवाए। वरना तो उमूमी तौर पर मुसलमान है तो मुसलमान घरानों के अंदर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की खास तौर पर नमाज और दीगर मामलात की इबादात के अंदर जो है वो जरूर मदद करता है। तो बहरहाल वुजू करना मुमकिन है या करवाना मुमकिन है तो वुजू ही जो है वो करेगी, तयम्मुम की इजाजत नहीं है। हाँ अब अगर ऐसी सूरत है कि मिसाल के तौर पे कोई करवाता है तो ही वुजू कर सकती है, खुद कर नहीं सकती और उस वक्त घर में कोई है नहीं, नमाज का वक्त जा रहा है, तो अब इस सूरत के अंदर तयम्मुम की इजाजत होगी कि तयम्मुम कर सकती है और बहरहाल किबला रुख ही नमाज अदा करेगी। इसके लिए अगर इसका खुद जो है मूव होना मुश्किल हो तो भारत जिस पलंग या चारपाई पर है उसे मूव करना तो मुमकिन होगा, लिहाजा उसे मूव करके इस तरीके से रखा जाए कि ये किबला रुख होकर ही नमाज अदा करे, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा सवाल कि अगर वालिदैन औलाद पर जुल्म करें तो औलाद को क्या करना चाहिए। उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है कि वालिदैन जो है वो औलाद पर जुल्म करें, फी जमाना जो है वो बहुत सारी बातों को भी इस तरह के जुल्म से ताबीर कर दिया जाता है जो कि हकीकतन औलाद की इस्लाह के लिए होती हो, लेकिन बिल फर्ज अगर हम ये तस्वूर भी कर लें कि हम वालिदैन जो है वो औलाद पर जुल्म करते हैं तो भी बहरहाल हदीस पाक में हमें यही तालीम दी गई कि अगर वालिदैन औलाद पर जुल्म करें, जब भी हमें उनकी इताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनके हुकूक अदा करने हैं, वालिदैन के जुल्म की वजह से हमें उनसे न बदतमीजी से पेश आना है, ना ही उनके हुकूक के अंदर जो है वो हमें कोई कमी करनी है, ना कोताही करनी है, ना ही जबान चलानी है। कुरान करीम उन्हें उफ तक कहने से मना करता है। वालिदैन का हम पर जो एहसान है वो बहुत बड़ा है, लिहाजा उस एहसान को हम नहीं उतार सकते। तो वालिदैन अगरचे जुल्म करें, औलाद को चाहिए कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए, इंशाल्लाह उनका जुल्म भी जो है वो अच्छाई में बदल जाएगा, और अगर ना भी बदले तो कम अज कम जो औलाद को शरीयत मुतहरा का हुक्म है वो उस पर अमल करके अपनी जन्नत हासिल कर लेगी। तीसरा सवाल हमारा कि दवा लेना सुन्नत है लेकिन अगर कोई दवा नहीं लेता और कहता है अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा देगा तो उसका ऐसा करना या कहना कैसा है। लेकिन दवा अगर कोई शख्स नहीं लेता तो उसे गुनाहगार नहीं कहा जाएगा कि दवा लेना वाजिब नहीं है। हाँ सुन्नत मुबारका से साबित है तो दवा बिल्कुल ली जाए शिफा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ही एक मुसलमान का भरोसा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन जो उसके जाहिरी असबाब हैं उनको इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है, तो जाहिरी असबाब भी इख्तियार की जाए और असल जो है वो शिफा की जो वो हो कि शिफा किससे मिलनी है या उसमें जो अकीदा हो वो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की जात पर होना चाहिए कि वही शिफा देने वाला है। जी मजीद कौन?
मैं ये मालूम करना चाह रहा था ये जुम्मे वाला दिन जब नमाज दो फर्ज पढ़ाते हैं इमाम साहब, उसके बाद जब चार फर्ज पढ़ने होते हैं तो चार सुनते पढ़ने होते हैं।
जी मजीद कौन?
मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कर्जा लेकर सूद पे तो कोई कारोबार किया जा सकता है या नहीं?
जी मजीद कौन?
इसके साथ सवाल है कि अगर मगरिब की दो रकातें छूट जाएं और बंदा तीसरे में आए तो फिर बकिया दो किस तरह अदा करेगा?
जी जुम्मे के जो दो फर्ज अदा किए जाते हैं तो उस दिन जोहर के फिर फर्ज नहीं होते, जुम्मे के फर्ज के बाद जो आप चार रकातें पढ़ते हैं वो जुम्मे की ही चार सुन्नतें होती हैं, जुम्मे की चार सुन्नतें बादिया होती हैं, लिहाजा उन्हें जुम्मे की चार सुन्नतें बादिया की नियत से ही आप पढ़ेंगे। कर्ज लेकर कारोबार करना जायज है जबकि बिला सूद हो, लेकिन फी जमाना बिला सूद कर्ज नहीं मिलता, सूद पर कर्ज लेना ये हराम है, इसकी इस्लाम में हरगिज़ इजाजत नहीं है। तीसरा सवाल ये کہ مغرب کی تیسری رکعت میں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شامل جماعت ہوا تو بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو اور اس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت ملائے، رکوع سجدہ کرے اور پھر بیٹھ جائے، تشہد کے پڑھے، تشہد پڑھے گا تو یہ ایک امام والی رکعت اور ایک یہ رکعت، یہ دو رکعتیں مل کر دو ہو گئیں، لہٰذا تشہد پڑھے گا اور تشہد کے بعد کھڑا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور پھر آخری رکو سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو یوں گویا کہ جو تیسری میں شامل ہوتا ہے اس کو تینوں رکعتوں کے اندر ہی جو ہے وہ تشہد کرنا ہوتا ہے، کہ ایک تشہد تو اسے امام کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک تشہد وہ اپنا جو ہے وہ کرتا ہے جب وہ دوسری رکعت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتا ہے کہ امام والی، اور اس کی مل کر جو ہے وہ دو ہو جاتی ہیں، اور تیسرا تشہد جو ہے وہ اس کا قعد اخیرہ والا تشہد ہوتا ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم آپ کے شامل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہماری ماں والوں کے جو ہے وہ مالی حالات بہت خراب ہیں، کیا میں اپنے شوہر کے مال سے ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے جو ہے وہ اپنے میکے والوں کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مدد نہیں کی جا سکتی، لہٰذا شوہر کی اجازت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا درخت سے پھول توڑنا کیسا ہے؟ اپنے درخت ہیں تو بالکل پھول جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، یوں ہی کسی اور کے درخت ہیں تو اس کی اجازت سے بھی پھول توڑ سکتے ہیں، ہاں بلا اجازت جو ہے وہ پھول نہیں توڑ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج سلسلے کے اندر ہم نے جو مسائل اور احکام سنے انہیں یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی